है ना, 11 बजे बाहर निकलेंगे।
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب في المجاهده جدوجہد کا بیان دین کی راہوں میں کسی بھی طرح کی محنت کرنے کو مجاہدے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ تفصیل ہے کہ انسان جب دین پر عمل کرتا ہے، اسلام پر عمل کرتا ہے، تو اس کے سامنے بہت سی رکاوٹیں بھی آتی ہیں، شدائد، محن اور صبر، یہ سارے مرحلے آتے ہیں۔ یہ رکاوٹیں جو آ رہی ہیں دین کی راہ میں عمل کرنے کے سلسلے میں، اگر کفار کی طرف سے ہیں اور پھر انسان ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا نام جہاد ہے، اور اگر رکاوٹیں دین کے سلسلے میں، دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں انسان کے اپنے نفس کی طرف سے آ رہی ہیں یا شیطان کی طرف سے آ رہی ہیں، پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں، ان رکاوٹوں کے خلاف جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو اس کا نام مجاہدہ ہے۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وہ لوگ جو ہماری راہوں میں، ہمارے سلسلے میں مجاہدہ کرتے ہیں، یہ کہہ لیے ہمیں راضی کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، ضرور بالضرور، یقینی طور پر، اور بے شک اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے۔ یہ آیت کریمہ مکی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ مکے میں جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، جہاد کا حکم مدینے میں آنے کے بعد آیا تھا، وہ بھی تقریباً 1-1.5 سال گزرنے کے بعد۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اجازت دی گئی کہ اب تمہارے ساتھ جو لوگ قتال کا معاملہ کریں، لڑائی کا معاملہ کریں، دین سے تمہیں روکیں، تو تم ان کے خلاف مسلح جد و جہد کرو ہتھیاروں کے ساتھ، اسی کا نام جہاد بھی ہے۔ لیکن مکے میں رہتے ہوئے جہاد کا حکم نہیں تھا، مکے میں یہی حکم تھا کہ صبر، عفو، درگزر، معافی، حلم ہے. یہ سبق تھا. بعض مرتبہ ظلم جب حد سے زیادہ گزر جاتا تھا, حضرات صحابہ جو مضبوط قسم کے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے مدافعت کی, ان کے خلاف لڑنے کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کرتے تھے, کہتے تھے مجھے اس کا حکم نہیں ملا ہے, مجھے ابھی اس کا حکم ہے کہ صرف عفو درگزر سے کام لیا جائے, برداشت کیا جائے, تحمل کیا جائے, اور جتنا ہو سکے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. اس لیے اس آیت کریمہ میں دوسرے معنی ہی مراد ہے, کیونکہ یہ آیت مکی ہے. وہ دوسرے معنی کیا ہے؟ انسان دین پر عمل کرتا ہے اور دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں اسے رکاوٹوں کا سامنا ہے. یہ رکاوٹیں یا تو نفس کی طرف سے ہیں یا یہ رکاوٹیں شیطان کی طرف سے ہیں, لیکن انسان ہے کہ بس ڈٹا ہوا ہے, مضبوطی سے جمع ہوا ہے اعمال پر, اعمال صالحہ پر, ایمان پر, اپنے صحیح عقیدوں پر, اور اس کے مزاج میں کوئی مداہنت نہیں ہے. تو آیت کریمہ میں وعدہ کیا گیا, دو وعدے کیے گئے. ایک وعدہ یہ کیا گیا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم اس کے لیے راہیں کھول دیں گے, ہدایت کے راستے کھل جائیں گے اس کے لیے. اور دوسرا وعدہ کیا گیا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ کی معیت اس کو حاصل ہو جائے گی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ مشہور درجے کے صحابی ہیں. یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد طے کر لیا تھا, اور وہ تھا تعلیم و تعلم, پڑھنا پڑھانا. دمشق کی جامع مسجد میں آپ بیٹھ گئے تھے اور وہیں پر رہتے ہوئے پوری زندگی تا حیات آپ لوگوں کو پڑھاتے رہے, حدیث سنا سکھاتے رہے, قرآن کریم, قرآن کریم کے معانی لوگوں کو پڑھاتے رہے. کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جب حضرات صحابہ کے درمیان کچھ اختلافات رونما ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی تلواریں توڑ دی ہیں آپسی اختلاف سے بچنے کے لیے. اور کہتے ہیں نا کہ ہر شر سے خیر بھی برآمد ہوتی ہے. تو بظاہر ہمیں ایسے لگ رہا دیکھو حضرات صحابہ میں لڑائی ہو گئی, لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب تک لڑائی نہیں ہوئی تھی تمام صحابہ کا رخ جو تھا وہ فتوحات کی طرف تھا, سرحدوں کی طرف تھا, شہر پہ شہر فتح ہو رہے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, آپ کی حدیثیں, قرآن پاک, قرآن کریم کے معنی کی حفاظت کا باقاعدہ نظام نہیں ہو پا رہا, اس کی طرف پوری توجہ نہیں ہے. جب آپس میں یہ باتیں ہوئی ہیں تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے اپنے تلواریں توڑ دی, بھائی تلواریں ہماری آپس کی لڑائی کے لیے نہیں ہے, اور پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں تھیں, آپ کی تعلیمات, وہ محفوظ ہو گئیں اور امت تک پہنچی, آج ہم تک پہنچی ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد تعلیم و تعلم کو بنا لیا تھا, پڑھنے پڑھانے کو بنا لیا تھا. دمشق کی جامع مسجد, سیریا کی راجدھانی دمشق, وہاں پر آپ پڑھتے پڑھاتے تھے, اور دور دراز سے طالبان علوم آپ کے پاس میں آ کر آپ سے علم حاصل کیا کرتے تھے. تو آپ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علم پر جو لوگ بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے کا علم کھول دیتے ہیں. یہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جتنا علم حاصل ہو جائے ضروری ہے کہ وہ اس پر عمل کرے. اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو پھر آگے کا علم اس کو ملے گا، نہیں تو پھر علم میں برکت نہیں ملے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے اکابر بزرگان دین، سلف صالحین ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ پڑھا نہیں ہے، لیکن ان کے پاس علم کا عطا سمندر تھا، جس کو کہتے ہیں بحر ناپیدا کنار، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، علم کے پہاڑ وہ لوگ. اس کی مثال حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت علم دیا تھا، وقت کے بڑے بڑے علامہ ان کے سامنے اپنا سر جھکاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دین کی ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی. وہ فرماتے تھے کہ اگر ساری دنیا کے عقلاء یعنی عقل مند لوگ میرے سامنے آ جائیں اور اسلام کے کسی بھی مسئلے پر کوئی اعتراض کریں، سب مل کے اپنی اپنی عقل دوڑائیں، تو میں صرف ایک منٹ میں ان کو خاموش کر سکتا ہوں. اللہ نے دین کی ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی. تقریباً 1000 کتابوں کے مصنف ہیں وہ، اور وقت کے چوٹی کے علماء اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ان تک پہنچتے تھے. دیوبند کے محتمی حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے علماء فضلاء سب ان سے بیعت ہوئے اور اپنے مسائل ان سے حل کیا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا، حضرت اتنی کتابیں لکھی ہیں آپ نے، ہزاروں کتابیں، ہر فن میں آپ کی کتاب موجود ہے، تو آپ نے پڑھا کتنا ہوگا، کتنی کتابوں کو مطالعہ کیا ہوگا؟ آج بھی جو لوگ لکھتے لکھاتے ہیں ان سے پوچھو کہ ایک آرٹیکل، ایک مضمون لکھنے کے لیے کتنی کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں. میں بھی چونکہ لکھتے لکھاتا رہتا ہوں تو مجھے پتا، کبھی کبھی ایک مضمون کے لیے 50 کتابیں کھولنی پڑتی ہیں، اگر تحقیقی مضمون کوئی لکھنا ہو تو. 1000 کتابوں کے لیے کتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی؟ کسی نے پوچھا. حضرت نے فرمایا، بھائی کتابیں تو وہی جو عام طور پر پڑھی جاتی ہیں میں نے پڑھی ہیں، لیکن بطور خاص 3 کتابیں میرے سامنے رہی ہیں، بطور خاص 3 کتابیں میرے سامنے رہی ہیں. پھر انہوں نے 3 کتابیں بتایا، ایک تو میرے استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے میرے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور تیسرے دوسرے نمبر کے شیخ جنہوں نے پوری اصلاح کی ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 3 کتابیں میرے سامنے رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو علم حاصل تھا اتنا، اور علم میں یہ ترقی ان کو ملی ہے، تو یہ اللہ کا خاص فیضان ہے. اور یہ فیضان اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنے علم کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے. اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ اگر ہم اپنے علم پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کا علم ہمارے لیے کھول دیں گے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے جب کوئی سوال کرتا تھا تو تھوڑی دیر خاموش ہوتے تھے. لوگ سوچتے تھے اتنا بڑا علامہ سوال کا جواب دینے میں اتنی دیر کیوں سوچتے ہیں، اتنی دیر کیوں لگاتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، جب کوئی سوال کرتا ہے تو تقریباً 100 جہتیں جواب دینے کی میرے سامنے آتی ہیں، کس انداز سے جواب دوں. جو بالکل آسان طریقہ ہوتا ہے وہاں پہ اتر کے پھر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ علم کی تو بات ہے. جس وقت ان کا مناظرہ ہوا تھا، ایک مناظرہ مشہور تھا میلہ خدا شناسی شاہجہاں پور میں، اس میں ایک طرف ہندوؤں کے پنڈت اور ان کے اس وقت کا بڑا پنڈت تھا پنڈت دیانت سرسوتی، اور ان کے بہت سے پادری عیسائیوں کے، انگریز کی ماتحتی میں یہ مناظرہ تھا، اور مقصد اسلام پر یلغار، اسلام کو کمزور کر کے دکھانا تھا ہندوستان میں. تو یہ مناظرہ تھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے تشریف لے گئے اپنے شاگردوں کے ساتھ میں. مناظرہ کا مطلب گفتگو ہوتی ہے مذہبی, وہ اپنے مذہب کی حقانیت پر بات کرتے ہیں, ہم اپنی مذہب کی حقانیت پر بات کرتے ہیں, دلیلیں پیش کی جاتی ہیں, اس کو مناظرہ بولتے ہیں. آج کل یہ مناظرے والا ماحول ختم ہو گیا, اب تو لوگ مناظرے سے لڑائی پہ آ جاتے ہیں, بحث بازی پہ آ جاتے ہیں. بلکہ وہ آپ نے مثال سنی ہوگی نا, مرغے کی ایک ٹانگ, اب اس پر آ گئے ہیں لوگ. مرغے کی ایک ٹانگ کا قصہ سنا ہے؟ ایک نواب صاحب تھے, نواب صاحب کی عادت تھی روزانہ ایک مرغ کھایا کرتے تھے, وہ ایک مرغی. اب جو باورچی تھا ان کا, کک جو تھا, اس کو کچھ بچتا نہیں تھا. کوکوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا خرچ نہیں کرنا چاہتے, بس جو صاحب سے بچ جائے بس وہی اسی میں کام چلائیں گے. لیکن یہاں دیکھ رہا تھا کہ نواب صاحب کو یہ پوری مرغی بناتا ہے اور نواب صاحب پوری مرغی صاف کر جاتے ہیں, اس سے کچھ نہیں بچتا. تو یہ بہت پریشان ہوا, عربی میں اس کو طباخ بولتے ہیں, باورچی طباخ. تو یہ جو کھانا بنانے والا کک ہے, باورچی ہے, اس نے سوچا بھائی کیوں نہ کبھی نواب صاحب سے پہلے ہی کام کر لیا جائے. اس نے نواب صاحب کی مرغی بنائی, اور مرغی بنا کے اس کی ایک ٹانگ پکاتے پکاتے کھا لی. نواب صاحب کے سامنے جب یہ مرغی پہنچی ہے تو اس میں ایک ٹانگ نہیں تھی. نواب صاحب نے پوچھا بھائی مرغی کی دوسری ٹانگ کہاں ہے؟ صاحب وہ مرغی ایک ہی ٹانگ کی تھی. لگا رہے ایسا بھی ہوتا ہے کیا, مرغی ایک ٹانگ کی بھی تھی؟ نہیں صاحب, یہ مرغی ایک ہی ٹانگ کی تھی. اچھا ذرا مجھے دکھانا کبھی. کہ ہاں حضرت دکھاؤں گا میں. تو ایک دو دن بعد نواب صاحب جا رہے تھے بگی پہ بیٹھ کے, گھوڑا گاڑی جو ہوتی ہے, کک بھی ساتھ میں تھا. اتفاق سے آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں مرغیاں کوڑیوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں جہاں کچرا ہوتا ہے, اور ایک ٹانگ اوپر کر کے کھڑی ہوتی ہے وہ. تو وہاں پر کچھ مرغی ایک ٹانگ اوپر کر کے کھڑی ہوتی تھی. تو اس نے کہا نہیں نواب صاحب ذرا بگی رکوائیے. کیا بات, دیکھی دیکھی آپ کہہ رہے تھے ایک ٹانگ کی مرغی, دیکھیے وہ ایک ٹانگ کی مرغی ہو رہی کہیں کھڑی ہے. نواب صاحب نے کہا عش, جیسے عش کیا تو وہ دوسری ٹانگ نکال کے بھاگی. لے کہا بھائی اس کی تو دوسری ٹانگ موجود ہے. تو کک بھی بڑا چالاک تھا صاحب, وہ کہنے لگا صاحب وہاں بھی آپ عش کر دے دوسری ٹانگ آ جاتی. تو اب جو ہے آج کل مناظرے ایسے ہی ہو گئے, اب حقائق بیان نہیں کیے جاتے, دلیلیں بیان نہیں کی جاتی, اب تو بس جھگڑے ہو جاتے ہیں. انسان بس اپنی ضد پر ہو جاتا ہے, ایک ٹانگ کی مرغی ہے صاحب, ہے کچھ بھی کر لو, ہے مانوں گا نہیں میں آپ کی بات. اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں, فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. اکبر الہ آبادی نے کہا, بہت اونچے شاعر ہے وہ. مذہبی بحث میں نے کی نہیں, فالتو عقل مجھ میں تھی نہیں. نہیں بولنا چاہیے, اپنے اکابر اسلاف سے, اپنے علماء سے جن کے علم اور تقوی پر آپ کو اعتماد ہو, ان سے پوچھیے آپ. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. انگریز نے یہاں رہتے ہوئے جہاں اس امت کو کئی بڑے نقصانات پہنچائے, ایک بڑا نقصان اس نے یہ بھی پہنچایا کہ امت کے عوام کو علماء سے دور کیا ہے. بہت بڑا نقصان اس نے دیکھا کہ یہ امت اپنے علماء کے پیچھے اس طرح سے حیران و سرگردہ ہے کہ اگر ان کا کوئی ایک مولوی فتویٰ دیتا ہے انگریزوں کے خلاف تو یہ امت گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو ایسے کام کرو کہ یہ امت جو ہے علماء سے دور ہو جائے, علماء سے دور ہو جائے گی تو دین خود بخود بھول جائے گی. تو اس نے ایسی بہت سی کوششیں کی ہیں, تو کوشش کا اثر آج بھی چل رہا ہے, آج بھی چل رہا ہے. ہم جلدی سے علماء کے قریب ہونے کو تیار نہیں ہے, حالانکہ قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے جا کر معلوم کرو, سوالات کرو, اس سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جو علم دیا ہے اگر تم اس پر عمل کرتے رہو گے تو اللہ آگے کا علم کھولیں گے, ترقی دیں گے. حضرت نانوتوی کی بات بتا رہا تھا میں کہ کتابیں انہوں نے بھی وہی پڑھی تھی, لیکن جس وقت میلہ خدا شناسی کے اندر وہ بیان فرما رہے تھے اور مقابلہ کئی طرف سے تھا. ادھر سے دیانت سرسوتی بھی اسلام کے خلاف بات کرتا تھا اور ادھر پادری لوگ بھی اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں. حضرت اپنی اسلام کی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں اور اس میلہ خدا شناسی نے پورے ہندوستان میں ثابت کر دیا کہ اسلامی مذہب برحق ہے. اور انگریز نے اس کا انتقام یہ لیا کہ ان حضرات کو اپنی جان بچانا مشکل ہو گئی, اس لیے ان میں سے کئی حضرات کو ہجرت کرنی پڑی ہندوستان سے. تو اس میں ایک بہت بڑا پنڈت تھا, جب حضرت کی تقریر ہوتی تھی تو یوں کہتا تھا کہ جب یہ قاسم نانوتوی بولتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر علم کی دیوی آ گئی ہے, علم کی دیوی آ گئی ہے اور وہ دیوی اس کے اندر بول رہی ہے. تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ایسا علم ہے, اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کے پاس جو اتنا علم ہے, ہمارے اکابر و اسلاف کے پاس جو علم ہے, آپ اندازہ لگائیں کہ اس علم میں ایک بڑا اثر اور دخل ان کے علم پر عمل کرنے کی برکت کا ہے. علم پر عمل ہوگا اس کی برکتیں الگ نظر آئیں گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم سے پوچھا, شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من إلهي ونور الله لا يعطى لعاصي. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم سے ایک شکایت کی اور میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت مجھے علم محفوظ نہیں رہتا اور میرا حافظہ کمزور ہے, باتیں مجھے یاد نہیں رہتی, کیا کروں میں, کیسے میرا حافظہ مضبوط ہو جائے, میری میموری مضبوط ہو جائے, مجھے باتیں اور سبق یاد رہنے لگے, کیا کرنا چاہیے. فاوصانی الی ترک المعاصی. ان کے استاد حضرت وکیع بن الجراح رحمہ اللہ, بڑے درجے کے محدث, تو اتنے بڑے درجے کے محدث ہیں, وہ کہتے پڑھو لکھو محنت کرو, نہیں انہوں نے کہا فاوصانی الی ترک المعاصی, گناہ چھوڑ دو چھوٹا ہو یا بڑا, گناہ چھوڑ دو چھوٹا ہو یا بڑا. فإن العلم نور من الہی, فرمایا علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے. ونور اللہ لا یعطى لعاصی, اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا. تو حضرت ابو الدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے کہ ہم لوگ جو بھی علم ہمیں حاصل ہو جائے اس پر عمل شروع کر دیں. تو آگے کا علم اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائیں گے, جس کے آیت کریمہ میں وعدہ کیا گیا ہے, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ایک بڑے صوفی ہیں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ, انہوں نے اس کے ایک دوسرے معنی بیان فرمائے. جنید بغدادی کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے, صوفیوں کی کوئی محفل اور ان کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں ان کا ذکر نہ ملتا ہو. اللہ تعالی کے ایک خاص فضل کی بنیاد پر ان کو ولایت کا مقام ملا تھا. یہ پہلے شاہی پہلوان تھے اور دنگل کیا کرتے تھے, کشتی کرتے تھے. اس وقت میں مقابلے ہوتے تھے, بادشاہوں کے سامنے ہی مقابلے ہوتے تھے. تو جیسے آج بھی بہت سی جگہ سرکاری پہلوان ہوتے ہیں, سرکاری وکیل ہوتے ہیں, تو یہ سرکاری پہلوان تھے جس کو شاہی پہلوان کہا جاتا تھا. بادشاہ کی طرف سے خطاب بھی ملا تھا شاہی پہلوان کا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کشتی ہو رہی تھی اور جو بھی مد مقابل آتا یہ اس کو پچھاڑ دیا کرتے تھے. اچانک ایک طرف سے آواز آئی کہ جنید کا مقابلہ میں کروں گا اور میں پچھاڑ کر دکھاؤں گا. لوگوں نے شور مچا رہے, واہ واہ کون ہے بھائی, آؤ آؤ میدان میں آؤ, ہم بھی دیکھیں گے جنید کو کون پچھاڑے گا. تو ایک نحیف کمزور سے صاحب آئے, چہرہ نورانی ہے اور دیکھنے میں بالکل نہیں لگ رہے کہ یہ پہلوان ہے, لیکن میدان میں آئے کہ میں لڑوں گا. حضرت جنید نے, ابھی تو وہ حضرت نہیں بنے تھے, ابھی تو جنید پہلوان تھے, وہ اوپر سے نیچے تک دیکھا, کہنے لگے میاں کیوں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو, مجھ سے لڑوگے ہڈی پڈی سب ٹوٹ جائے گی، کچھ نہیں بچے گا، اس لیے اپنے اوپر رحم کرو جاؤ۔ نہیں مجھے لڑنا ہے۔ آواز اٹھی، لوگوں نے کہا میاں اپنے آپ کو بچاؤ مر جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو لڑنا ہے۔ خیر جب مقابلہ شروع ہوا دنگل میں آئے، ابھی ایک دو ہاتھی آپس میں لگے تھے، کان میں آنے والے سامنے ایک بات کہی، انہوں نے کہا میں سید ہوں، سید جانتے ہو، حضور کی اولاد سے ہوں، کئی دن سے گھر میں فاقہ ہے، میں نے سوچا کہ اس بہانے کچھ مل جائے گا، تم تو جیتتے رہتے ہو، آج مجھے جتا دو، میرا کام بن جائے گا۔ اب اندر جو ان کا ضمیر ہے، ایک طرف حضور کی نسبت کی بات آ گئی، بھائی نسبت کے اکرام پہ بہت کچھ مل جاتا ہے، ہم لوگ اکرام نہیں کرتے، بہت کچھ مل جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اکرام کرنے پہ ہی بہت کچھ مل جاتا ہے۔ ہم نے اپنے اکابر و اسلاف کو دیکھا کہ اگر ان کے مریدین میں کوئی سید ہوتا تو اس سے کبھی خدمت نہیں لیتے ہیں، پاؤں نہیں پھیلاتے۔ اور شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو ایک بڑے درجے کے محدث ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کی اولاد میں سے ہیں، ان کی تو ایک عجیب کرامت تھی، سارے شیعہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، لیکن کچھ ان میں اصلی سید بھی ہیں۔ تو حضرت کی عجیب کرامت تھی کہ آپ کے سامنے جب سادات آتے تھے، شیعہ لوگ آتے تھے، تو جو اصلی سید ہوتے تھے پاؤں سمیٹ لیا کرتے تھے، اور جو اصلی سید نہیں ہوتے تھے پاؤں حضرت پھیلائے رکھتے تھے، لوگ سمجھ لیا کرتے تھے، اور وہ خود معترف اعتراف کرتے تھے، لوگ بھائی ہمارے پاس سجرہ موجود ہے، ہم بالکل خاندانی سید ہیں، اور یہ خاندانی سید نہیں ہے یہ۔ تو بہرحال اکرام سے، احترام سے، ادب سے بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ ان کے اندر ایک بات کشمکش ہے، کیا کروں، حضور کی نسبت کا خیال اور ایک طرف اپنی عزت کے جانے کا سوال، کیا کرنا ہے، اگر میں آ رہی ہے تو ہمیشہ کے لیے عزت گئی، خطاب واپس، مٹی پلید ہو جائے گی، لیکن یہ حضور کی اولاد کا مسئلہ آ گیا۔ تو انہوں نے اس طریقے سے کشتی لڑ لی، داؤ پیچ کھیلے کہ چت ہو گئے، خود گر گئے، ان کو اوپر کر لیا، شور اٹھا، ارے بھائی بھی کچھ گڑبڑی ہوئی ہے، کچھ غلطی ہوئی ہے، دوبارہ کشتی ہو، دوبارہ ہو، دوبارہ پھر انہوں نے کشتی کی، اس میں پھر یہ جان کے گرے، کیونکہ اب تو ان کے دل میں بات آ گئی تھی نا کہ حضور کی اولاد ہے، ان کو جتانا ہے، اپنے ضمیر کو مارا، سرکار کے لیے اپنی عزت کو ختم کر دیا، دفن کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے لیے تینوں دفعہ ایسے ہی ہوا۔ بادشاہ بھی بڑا ناراض ہوا، خطاب واپس ہو گیا، اور بڑی لان تان ہوئی، بڑی بے عزتی ہوئی، لیکن دل مطمئن تھا۔ ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی کوئی اچھا کام ہوگا نا آپ سے، دل مطمئن ہوگا، دل مطمئن تھا، آ کے سوئے، نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل لیں، آج کیا ہوگا، وہی خیالات آ رہے ہیں، لیکن اسی کروٹ بدلنے میں پھر آنکھ لگ جاتی ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خام میں تشریف لاتے ہیں، اور حضور اگر خام میں تشریف لائے تو حضور ہی ہوتے ہیں۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی حقا، جس نے مجھے خام میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو خام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا، جنید پریشان ہو، قریب آ جاؤ، قریب کیا، اور کہا تم نے آج ہماری اولاد کے لیے، ہماری نسبت پر تم نے اپنی عزت کو دفن کیا، اپنے خطاب کو ختم کیا، ہم تمہارا نام اولیاء کی فہرست میں لکھتے ہیں، ولیوں کی فہرست میں لکھتے ہیں، آج سے تم اللہ کے قریب، اللہ کے ولی ہو۔ چنانچہ جب صبح کو اٹھے تو دل روشن ہو چکا تھا، اللہ کی طرف پورا رجوع تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بزرگان دین کی خدمت میں لگ گئے، علماء کی دین کی خدمت میں لگ گئے، اور پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، معرفت حاصل کرتے رہے، اور اللہ نے پھر بہت بڑا ولی بنایا. آج کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ان کا تذکرہ نہ ہوتا ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے جو اس آیت کریمہ ہے میں کہا ہے جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کی کوشش کرتے ہیں ان کو ہم اخلاص کے راستے بتا دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ انسان توبہ کرتا رہے, پیچھے نہ ہٹے. شیطان تو ایک کوشش کرتا ہے کہ انسان کو نا امید کر دے. جب بار بار کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو شیطان اس وقت اور زیادہ مسلط ہوتا ہے, ارے یار توبہ کرے گا پھر گناہ ہو جائے گا, توبہ کرے گا پھر گناہ ہو جائے گا. اللہ والے کہتے ہیں کہ 100 دفعے بھی اگر توبہ کرنی پڑے تو پیچھے نہ ہٹو. یہ زندگی بھر کی لڑائی ہے اس سے, اور قدم قدم پر لڑائی ہے. وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا, شیطان کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے وہ موت تک بھی پوری کوشش کرتا ہے وہ کہ کسی طریقے سے اس کو ایمان سے ہٹا دیا جائے, بہکا دیا جائے, اس کو اللہ سے دور کر دیا جائے. دیوبند کے اندر ایک بزرگ تھے حضرت مولانا نعیم صاحب, ان کا باقاعدہ موت کے وقت شیطان سے مکالمہ ہو رہا ہے. جب وہ آخری وقت میں تھے شیطان حاضر ہو گیا, کچھ لوگ موجود تھے وہاں پر ان کے سامنے, اور شیطان کہہ رہا ہے مطلب پورا بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک گھنٹے تک باتیں ہوئی ہیں اور ہر بات میں یہی چاہ رہا ہے کہ اس طریقے سے ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو, حالانکہ بڑے عالم تھے وہ. حضرت امام احمد ابن حنبل کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انتقال ہو رہا تھا کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. کسی نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہو, وہ شیطان کھڑا ہوا یوں کہہ رہا ہے کہ میرے جال سے بچ گئے تم, مجھ سے بچ گئے تم. تو میں کہہ رہا ہوں اس سے ابھی نہیں بچا, ابھی خطرہ باقی ہے, ابھی خطرہ باقی ہے. آخری وقت تک یہ کوشش کرتا ہے کہ اس ایمان سے ہٹا دے, ایمان لوٹ لے آخری وقت تک. اس لیے کبھی اس سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے, اور توبہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. خدا نہ خواستہ توبہ کیے بغیر موت آ گئی تو گناہ کبیرہ کے ساتھ موت آئے گی. اس لیے جب بھی خدا نہ خواستہ شیطان پھسلا دے, بہکا دے, نفس کی بنیاد پر ہم آگے پیچھے ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کرو. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. توبہ تو بہت بڑی نیکی ہے. جب بندہ اللہ سے کہے اللہ معاف کر دو, اللہ غلطی ہو گئی, اللہ کو پیار آ جاتا ہے, اللہ کو یہ بول بہت اچھا لگتا ہے. کوئی بندہ دل سے کہے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے, مجھ سے غلطی ہو گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ 3 مرتبہ اگر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دو, اللہ مجھے معاف کر دو, اللہ مجھے معاف کر دو, تو اللہ پاک کو حیا آتی ہے معاف نہ کرنے میں, ضرور معاف فرما دیتے ہیں. اللہ پاک انتظار کرتے ہیں. تو 100 دفعے بھی اگر خدا نہ خواستے, خدا نہ خواستے کون ہے جس سے 100 دن میں ہوگا, لیکن خدا نہ خواستے اگر ہو جائے, اللہ والے کہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا, اللہ سے نومن نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن ہمیں اس سے کہنا ہے اے اللہ معاف کر دو, اے اللہ معاف کر دو. اور اللہ پاک انتظار کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ بندہ میری طرف آئے. ایک حدیث میں آتا بڑا پیارا مضمون ہے, مجھے بہت مزہ آتا ہے اس میں. توبہ کرنے والے کی مثال سمجھے گی کہ ایک بندہ ہے شہرا میں سفر کر رہا ہے, صحرا جہاں ریتیلا جنگل, ریت والا اونٹ اس کے پاس میں ہے, اور اس اونٹ پر اس کا توشہ ہے, کھانے پینے کا پورا سامان ہے. یہ بندہ سفر کرتا ہے تو راستے میں اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے جس پر اس کا کھانا پینا ہے, اور صحرا کا سفر اتنا دشوار گزار ہوتا ہے کہ اونٹ کے بغیر وہ پار ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ پریشان ہے, اونٹ نہیں مل رہا, پیاس لگ رہی ہے, دوپہری کا وقت ہے, سورج سر پہ ہے, ریتا ادھر سے ادھر اڑ رہا ہے, بھوک سے پیاس سے بے حال ہو گیا تو مرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. اب تو موت آنی ہے. جب بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو نیند بھی آ جاتی ہے کبھی, رمضان میں دیکھا ہوگا آپ نے, ظہر کے بعد اچھی نیند آتی. اس بندے کو نیند آ جاتی ہے, جب سو کر اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی اونٹ اس کا پورے سامان کے ساتھ وہیں بیٹھا ہوا ہے. کتنی خوشی ہوگی اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دے کر اپنی امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کر کے اللہ سے بھٹک جاتا ہے نا, دور ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اپنے اللہ کے پاس توبہ کے ذریعے سے واپس آتا ہے, تو اللہ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اونٹ والا ہے, اونٹ ملنے پر جس کو خوشی ہوئی ہے. تو اس لیے اللہ سے دور نہیں جانا کبھی بھی نہیں. خدا نہ شیطان پوری کوشش کرے گا دور چلے جاؤ, لیکن اللہ کہے گا نہیں, ارے جو بھی کچھ ہے اللہ سے معاملہ صاف کر لینا, بس اللہ سے معاملہ صاف کر لینا. اور اللہ پاک اس کو بہت پسند کرتے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں کہ میاں اس میں اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں, توبہ کرتے رہتے ہیں, توبہ کی کوشش کرتے ہیں, اللہ پاک پھر ان کو مخلصین میں شامل فرما دیتے ہیں اور اخلاص کے راستے بتاتے چلے جاتے ہیں, پھر یہ لوگ گمراہ نہیں ہوتے, بھٹکتے نہیں ہیں. اور ساتھ ساتھ میں ان اللہ لمع المحسنین, چونکہ یہ کام احسان میں شامل ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے مددگار ہوتے ہیں ہر حال میں. اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی توبہ کرنے والوں میں, احسان اور محسنین میں شامل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسیح الدجال. اللہ کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت نصیب فرمائیے, کامل احسان, کامل اخلاص نصیب فرمائیے. ہر قسم کی برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے, ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت فرمائیے, اپنا قرب خاص نصیب فرمائیے, تعلق نصیب خاص نصیب فرما دیجیے, ہم سب کے بچوں کا فیوچر مستقبل روشن بنائیے, تابناک بنائیے, ہر اعتبار سے ہمارے بچوں کو کامل اور مکمل بنائیے, موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے, خاتمہ بالخیر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.